قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف صلوات اللهم صل على محمد۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کی زحمت کرنی پڑی۔ آج اصل میں ہمیں اس سے پہلے کا جو درس تھا وہ کہیں اور دینا تھا، وہاں تھوڑا سا ذرا آج پہلا دن تھا تو ان کی جو السلام علیکم خیریت ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں اگر میں متوجہ نہیں ہوں، بہت شرمندہ، وہاں پہ تھوڑا سا ان کا جو سلسلہ ہے اس کو ذرا ہوتا ہے ہمیشہ یہی کہ چیزیں تھوڑا سا چینج ہوں، تو ذرا میں معذرت چاہتا ہوں بہت اس حوالے سے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل سے 9:30 بجے تک میں یہاں پہنچ جاؤں۔ سورہ مبارکہ محمد کے عنوان سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے 19ویں آیت کی آخر میں جہاں پر ایک گفتگو کو چھوڑا تھا، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا متقلب سے مراد کیا ہے، قلب سے نکلا ہے، قلب یعنی پلٹنا، متقلب یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں جانا۔ اس کے مقابلے پہ مثوا ایک ایسے جگہ یا کنارے یا مقام کو کہتے ہیں جہاں پر آ کر چیز ٹھہر جائے، رک جائے، استقرار پیدا کر لے۔ اسی لیے کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لفظ مثوا اللہ نے کافرین کے لیے استعمال کیا جہنم کے مرحلے میں، مومنین کے لیے استعمال کیا جنت کے حوالے سے۔ مثوا لہم ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، استقرار پا جانے کی، یا آخر میں جا کر جسے اینڈنگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس پہ جا کے رک جاتی ہے چیز، اسے مثوا کہتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے تمہارے متقلب، متقلب یعنی کیا، ایک حال سے یہ جو تمہاری چینجنگ کنڈیشنز ہیں اس کو بھی جانتا ہے اللہ، اور جہاں پر آ کے تم ایک جگہ ٹھہر جاؤ گے اسے بھی جانتا ہے۔ مختلف تفاسیر ہیں اس کی، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ ساری ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا کیا چیز اس سے آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ متقلبکم ومثواکم، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے متقلب یعنی چینجنگ کنڈیشنز کو بھی، اور ٹھہر جانے کی اور اینڈنگ پوائنٹ یا ایک جگہ آخری جس کو کہنا چاہیے ٹھکانہ، اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا کیا تفاسیر آپ کے اپنے ذہن میں آ رہی ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ دنیا کے اندر انسان کی کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، تو اس کے مقابلے پہ مسئلہ کیا ہوگا؟ احسن، احسن۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی چینجنگ کنڈیشن سے مراد آپ کی وہ آزمائش کی کنڈیشنز ہیں۔ بعض اوقات انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اس کے حالات دیگرگون، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، ایک چینجنگ کنڈیشنز ہوتے ہیں، مشکل پیریڈ ہوتا ہے، اس کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جسے کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، ایک خاص پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، غیب کا علم آپ سے آپ کہہ رہی ہیں مراد ہے۔ یہ بھی جانتا ہے، یعنی تمہارا جو اس وقت چینجنگ کنڈیشن ہے وہ بھی جانتا ہے، غیب کا علم ہے اللہ کو، اور وہ تمہارے اینڈنگ کیا ہوگی تمہارے اس کا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک اس سے معنی جو ہے علماء نے یہ لیا ہے، کہا کہ جو انسان کی متقلب سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے، اور مسوا سے مراد کیا ہے انسان کا اینڈ، جس طرح سے خار کہہ رہی ہیں یہ تقریباً اس معنی میں دونوں طرف سے لیا، یعنی دنیا کے اندر بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو اکثر علماء نے اس کی تفسیر کی ہے متقلب سے مراد دنیا کی زندگی، کیونکہ ایک مسلسل چینجنگ کنڈیشنز ہیں دنیا کے اندر، اور ان دی اینڈ انسان نے یعنی جنت یا جہنم خدا نہ کرے بہرحال، لیکن جہاں پر بھی آخرت میں جا کر اس نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے یا جہاں پر بھی اس کا اینڈ ہونا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں یہ تقریباً سبھی کا ذکر علماء نے کیا ہے کہ اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ایک خاص جہت سے اٹس ویری امپورٹنٹ، وہ ان شاء اللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو شاید آپ متوجہ ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ترجمہ کیا ہے؟ یقول یعنی کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا، صاحبان ایمان۔ اب یہ جو گفتگو آ رہی ہے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ صاحبان ایمان کے متعلق ہو رہی ہے، یہ وہ یہ کہتے ہیں، اور اللہ بھی کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان کے بارے میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا کیا کہتے ہیں؟ لولا نزلت سورہ، سورت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سورت، کوئی نئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب روشن اور واضح سورت نازل ہو جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس میں اللہ نے واضح طور پر ذکر کر دیا ہوتا ہے، بات کر دی ہوتی ہے، کس کی؟ قتال کی، جنگ کی۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ کیا دیکھو گے؟ ينظرون إليك، قتال کے، ابھی تک کہہ رہے تھے کہ سورت کیوں نہیں آتی، کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہو رہی، کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ فَإِذَا، پس جب ہو جاتی ہے نازل اور محکم ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اور پھر اس میں قتال کا بھی ذکر ہوا ہوا ہوتا ہے، تو تم اے نبی ان کو دیکھو گے جن کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، مرض ہے۔ اب مرض کو ڈیفائن نہیں کیا یہاں پہ اللہ نے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ينظرون إليك، یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس بندے کی طرح سے دیکھتے ہیں، مغشی علیہ الموت، جس بندے کے اوپر کیا ہو؟ موت نے غشی طاری کر دی ہو۔ مغشی غشت ہے، ابھی تک کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ؟ کہہ رہے ہیں کہ سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی، سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی، سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی، اور جیسے ہی سورت آ گئی، محکم آئی، واضح آئی، اور اس کے اندر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ قتال کرو، تو اب انہی مومنین کے درمیان میں سے بعض کون ہوتے ہیں؟ اب آپ نے لفظ منافق استعمال کیا، میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ شروع کو کنسیڈر کیجیے گا۔ علامہ نے اس کے اوپر، علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر خاص طور پر بحث کی، کہا کہ یعنی ویسے جو بعض علماء نے، ایسا نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کی، بعض نے یہ کہا ہے کہ خطاب مومنین سے ہے، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہ ان کو جدا کر رہا ہے، کہ یہ تفسیر لوگوں نے یہ وصف کیا ہے، اس سے لوگوں نے کہا کہ جی ان میں سے منافقین کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بالآخر مومنین میں سے، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان میں ایمان ہو لیکن اتنا پختہ نہ ہو، تو ویسے تو ایمان اس کا باقی چیزوں میں تو نظر آ رہی ہے، ہم سب کی کنڈیشن ہے، میں اور آپ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کیا سوتا ہے، مثلا ایک زمانہ آتا ہے مولا شہادت دے دے، مولا شہادت دے دے، مولا شہادت دے دے، اور جب مطلب موقع اس کا فراہم آتا ہے تو واقعا ہماری شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے exactly، یعنی یہ میری اور آپ کی کنڈیشن، مطلب میں آپ کی نہیں کہہ رہا، آئی ایم ریلی سوری، آپ لوگ میرے مراد نہیں ہیں، اور اس کو پلیز میں یہ کہہ بھی دوں کہ میں کبھی کبھار گفتگو کے دوران یہ آپ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو اس سے مراد ہرگز آپ لوگ نہیں ہیں، یہ گفتگو کے اعتبار سے اصل مراد تو میری اپنے جیسوں کی ہوتی ہے، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں مولا شہادت دے دے، مولا شہادت دے دے، اور جب شہادت کا کوئی گراؤنڈ تیار ہو جاتا ہے، کسی جگہ ضرورت ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے وہاں سے، آ جاؤ بھائی ضرورت ہے شہادت کی، تو یہ ہے نا ایک سلسلہ مومنین، دیکھیں پلیز کنسیڈر اٹ، یہ مسائل ہیں. ہم دیکھیں، میں ابھی اس بحث میں بالکل نہیں جانا چاہتا، فقہی بحث میں، کہ زنجیر کا ماتم اور خون کا ماتم اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھ رہا. لیکن آئی ہیو اے کوسچن، چونکہ ایک زمانے میں جب زنجیر کے ماتم، اب میں نے بھی کیا، میں مانتا ہوں جب تک فتویٰ نہیں آیا تھا میں نے بھی کیا ماتم، لیکن ہم لوگوں کو کیا کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ ہم جو ہے امام کے سامنے اپنا خون نکال کر یہ ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں، اور امام کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں جب اپنا خون خود نکال رہا ہوں تو آئی ایم ریڈی، اور جب آپ مجھ سے مانگیں گے خون کی قربانی تو میں حاضر ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو ابھی خون نکال کر امام کو یہ میسج دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خون بہانے کے لیے تیار ہوں، جیسے ہی گراؤنڈ شہادت کا مہیا ہوا تو میں چھٹی کر لی، میں نے جانا چھوڑ دیا، اب میں کہیں نزدیک نظر بھی نہیں آ رہا. لہذا علماء نے اب اس میں بحث کی، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو الذین آمنو شروع میں آیا ہے آیت کے، اس سے مراد مومن ہی ہیں. علامہ طباطبائی نے خاص طور پر تفسیر میزان میں اس چیز کو، چونکہ بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد آپ عام از منافق اور مومن دونوں لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس سے منافق اور مومن دونوں مراد ہوں، لیکن علامہ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ آیت منافقوں سے ڈسکس نہیں کر رہے. اچھا وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ کہ آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں منافق کو سورت کے نازل ہونے میں بھی شک ہوتا ہے، منافق کے جو، کیونکہ وہ ایمان تو لایا نہیں ہوتا، منافق اسے کہتے ہیں جو ایمان نہ لایا ہو. اب جو ایمان نہیں لایا اس کو تو سورت کے نازل ہونے پہ بھی شک ہوگا نا، مطلب چونکہ مومن نہیں ہے وہ، ایمان نہیں لایا، تو اس کا جو اصل شک ہونا چاہیے وہ کس پہ ہونا چاہیے؟ سورت کے نزول پر، سورت کے نزول پر ہونا چاہیے. اب یہ بظاہر جو احکامات آئے ہیں، مسلمانوں کی جو کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، اس کو دیکھ کر یہ اس یعنی کیفیت میں کہ ان کو محسوس یہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی، یا یوں کہہ لیں کہ کائنڈ آف جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بالآخر مومن تو اپنے آپ کو ہم بھی کہتے ہی ہیں، لیکن ہم کائنڈ آف بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا. اب ہمیں یقین ہے کہ مطلب صورتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن اترتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات ایسے بعض ہوتا ہے نا، ہم کبھی کبھار کسی اس پر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو، ایٹ دا بیک آف مائنڈ شاید ہم نے کہیں ذہن میں یہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں تو ہے نہیں، اب ثابت بھی نہیں ہوگا تو میرے لیے گنجائش بن جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے کہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، قرآن کی ہماری اسٹڈی بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو، وہ نکل آتا ہے قرآن سے، کہیں سے ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ مومنین، اب اللہ اسی لیے اس کو جو خاص طور پر علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہ ایمان کی وہ ضعیف کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان ایمان تو لے آیا ہوتا ہے لیکن عمل کی طرف اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ضعیف ہوتا ہے. اور ہمیں اس دیکھیں، یعنی میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ماننے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مریض جب تک اپنے مرض کا اقرار نہیں کر لیتا علاج کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یہ فطری مسئلہ ہے. پلیز کنسیڈر، اگر ہم نے اپنے آپ کو، جب تک میں اس اعتقاد پر ہوں کہ جی مجھ سے زیادہ مومن کوئی نہیں ہے، تو تب تک تو میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گا، اور نہ میں اپنے اندر کوئی ایپ ڈھونڈ سکوں گا، نہ میں اپنے اندر کوئی کمر زوری کوئی ضعف تلاش کر سکوں گا. جب میں یہ کنسیڈر کر لوں گا کہ میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، مجھے بھی کوئی مرض لگ سکتا ہے، اینڈ آئی نیڈ ٹریٹمنٹ، مجھے علاج کی ضرورت ہے، مجھے تربیت کی ضرورت ہے، تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاؤں گا اور تو میں اس مرحلے میں داخل ہوں گا. لہذا بعض مقامات پر اللہ نے بہت واضح، اب مرض قلب کا جو مسئلہ ہے، چونکہ قرآن میں بڑی کثرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا، اور اللہ نے یقیناً منافقین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اس لفظ کو کفار کے لیے بھی استعمال کیا اور مومنین کے لیے بھی استعمال کیا، اور اس کو ہم بالکل اسی طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم بدنی مرض کو کنسیڈر کرتے ہیں. مثلا کیا مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر مریض نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن مرض میں ہی آپ کنسیڈر کریں اس چیز کو کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں انسان کو کہ وہ مریض انسان ہوتا ہے لیکن وہ اتنے خطرناک مرض نہیں ہوتے اتنے، جسے کہنا چاہیے کہ خوفناک نہیں ہوتے کہ انسان کو بستر تک پہنچا دیں، اس کے مقابلے پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بستر تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ اتنے ہوتے ہیں کہ جو انسان لا علاج جن کو کہہ دیتا ہے، جس کی بات موت واضح ہے۔ بالکل اسی طرح سے مومن کا قلب ایسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جو کہ اس کے ایمان کو ضعیف کر دے۔ منافق کا مرض شدید ہوتا ہے اور کافر ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ اگزیکٹلی آپ اسی طرح سے اس مرض قلب کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب مومن کے مرض دل کو بھی مرض لگ سکتا ہے، اس کو پہلے سمجھنے کی اور ماننے کی اور قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب میں اس کو قبول کر لوں گا کہ میرے دل کو مرض لگ سکتا ہے، تو میں اس کی پریونشن پہ کام کروں گا، تو میں کوشش کروں گا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے اس کی، اب مثلا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے آج کل، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کولیسٹرول کے مرض ہو جائیں گے، یہ چیز مت کھائیں۔ آپ قبول کریں گے تو نہیں کھائیں گے نا۔ اگزیکٹلی اسی طرح سے اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ دیر از نو گارنٹی ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی سوائے معصوم کے لیے، کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے اپنے ایمان کے ساتھ سالم جائے گا۔ بعض اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کی بھی جو اصل شرط ہے وہ کیا ہے؟ اس عمل کی کیفیت کو باقی رکھنا۔ مثلا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسی ماہ مبارک کے رمضان کی ایک دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، مفاتی میں آپ جا کر دیکھیں گے، پیغمبر نے فرمایا جس نے ماہ مبارک کے رمضان کی شب میں یہ دعا پڑھی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی دعا دیکھ کے کہتے ہیں اتنی سی دعا کا اتنا اثر، اب یہ ہم لوگوں کا پرابلم ہے نا، سائیکولوجیکل پرابلم۔ آپ کو چھوٹی سی گولی دو، درد پسند کہو کہ یہ چھوٹی سی گولی، تو ہم گولی کو دیکھ کر کہتے ہیں اس گولی سے کیا ہوگا اس سے؟ بھائی آپ کو جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ کھا لو، آپ کو اس سے فعلاً کیا مطلب ہے کہ اس گولی کے اندر مثلاً کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات لوگ مثلاً ہومیوپیتھک میڈیسنس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میٹھی گولی سے کیا ہوگا؟ بھائی میٹھی گولی سے بھی لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، آپ پہلے سے یہ سوچ لو گے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بعض اعمال کے بارے میں، اب دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہے، اور ہم دعا کے ساتھ، اچھا یہ اب دیکھ، میں اس دن بھی آپ سے کہہ رہا تھا، یہ عجیب سائیکالوجی ہماری، چھوٹی دعا کو ہم یہ سمجھ کے رد کر دیتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی دعا سے کیا ہوگا، اچھا چھوٹی نہیں تو بڑی پڑھ لو۔ تو بڑی دعا کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بڑی دعا تو ہم دیکھتے ہی پہلے صفحے گنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہارٹ بیٹ بڑھنے لگتی ہے جیسے جیسے صفحے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نہ ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا پیغمبر نے کیا فرمایا، اثر کیا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں، روزے دار کے سارے گناہ معاف۔ اب یہ سارے گناہ معاف ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے؟ صفائی ہو گئی، پہنچ گیا سب کچھ، ایوری تھنگ از اوکے، اب آگے میں کیا کر رہا ہوں؟ دعا پڑھنے کے اگر فوراً بعد میں نے غیبت کرنا شروع کر دی تو وہاں تو میرے گناہ ختم ہو گئے، تب آگے سے پھر شروع ہو گئے، نہ محرم کی طرف نگاہ کروں شروع ہو گیا، کسی اور چیز میں لگ گیا میں ایسی گناہ کے کام میں، جھوٹ بول دیا تو بک تو دوبارہ کھل گئی نا میری۔ بس کیا ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ان میڈیسنز کو، جس کو کہنا چاہیے، ہم اثر ہی نہیں ہونے دیتے، جو میڈیسن نے اثر کرنا ہے وہ ہم ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو جب مثال ہے کہ میں، ہماری والدہ مرحومہ کو بھی یہ پرابلم تھی، ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ شوگر کی پیشنٹ ہیں، یہ دوا آپ نے کھانے سے پہلے کھانی ہے، اور مرحومہ اکثر بھول جاتی تھی، بھولنے کے بعد جو ہے وہ اب کہہ رہی ہیں کہ میں کھانے کے بعد کھا لیتی ہوں، تو میرے والد صاحب کہتے تھے بھائی فائدہ نہیں ہوگا، تو ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کھانے سے پہلے اگر اثر کرے گی تو بعد میں کیوں نہیں کرے گی۔ اب ان کو بڑی مشکل سے ہم نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھا انہوں نے۔ ہمارا بیہیویئر بالکل اسی طرح سے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم کو کام ایسا کر دیتے ہیں جس کے بعد اس نے اثر نہیں کرنا ہوتا، ہم خود اس کو بے اثر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نتیجہ کیوں نہیں دے رہی، نتیجہ اس وقت دے گی۔ اچھا، بعض نتائج ہمارے نزدیک کنسیڈریبل نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم دعاؤں سے، نمازوں سے کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو نتائج ہیں ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جیسے انسان جب ٹھیک ہونے کی کنڈیشن میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ ریکور ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بہت شدید بیمار تھا، میں نے گولی کھائی اور آدھے گھنٹے میں بعد چھلانگ لگا کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اٹس ناٹ پاسبل۔ آپ کی ریکوری میں ٹائم لگے گا، جب بدنی ریکوری میں ٹائم لگتا ہے بدن کی، تو روح جو اس سے زیادہ ڈیلیکیٹ ہے، اس سے زیادہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہم کیسے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ میں یہ بس دعا پڑھوں گا اس کے بعد بس کل میں آغیت اللہ بہجت کے نزدیک نزدیک پہنچ جاؤں گا؟ نہیں پہنچ سکتے بھائی، ٹائم لگے گا۔ اثر کو جو اس کے آتے ہیں اس کو کنسیڈر کریں. ون آف دا اثر, اگر آپ یاد رکھے گا کسی بھی جگہ آپ کے اندر عبادت اور دعاؤں کے طرف اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اعمال آپ پر اثر کر رہے ہیں, اینڈ یو آر گوئنگ ٹوورڈ ایک سیر و سلوک کی طرف آپ کا راستہ چل پڑا ہے. جب کیوں اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی, اللہ نے کیا کہا کہ نماز کس کے لیے مشکل ہے, کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, نماز کس کو بڑی لگتی ہے, جو مومن نہیں ہے. جو مومن ہے اس کو نماز کبھی بھی بڑی نہیں لگتی, نہیں محسوس ہوتا اس کو کہ میرا اس میں ٹائم لگ رہا ہے, آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. جہاں آپ کو نماز بڑی لگنے لگ جائے, بھاری لگنے لگ جائے, تو اس کا مطلب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے. جہاں آپ کو نماز میں مزہ آنے لگ جائے, آپ کو سجدہ مزہ دینے لگ جائے, سجدہ جس قدر تاکید سجدے کی آئی ہے, انفارچونیٹلی اتنا ہی ہم غافل ہیں سجدے سے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عبد کو پتہ لگ جائے کہ پروردگار سجدے میں اس کے کو کیا کیا عطا کرتا ہے, تو ساری زندگی سجدے سے سر اٹھائے, ساری زندگی. ہم تو اتنا یعنی اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ تو اللہ کو ٹائم ہی نہیں دیتے دینے کا, یعنی جتنی دیر میں مثلا میں کنسیڈر کروں, ہمارا سجدہ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ دینا بھی چاہے تو اتنی دیر میں ہم باہر نکل آتے ہیں اس حالت سے. تو پھر ہمیں پھر ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ جی میری نماز اثر نہیں کر رہی. اب ان کے جو دلوں میں مرض ہے, یعنی کیا بیچارے مومن تو ہیں لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان اتنا قوی نہیں ہوا کہ یہ موت کے لیے اپنے اعمال, تو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی. جب نازل ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے ان کی کنڈیشن, کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی حالت, یہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے, عجیب تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے واقعی, یہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ بندہ جس کے اوپر موت نے غشی طاری کر دی ہو. آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی اتفاق آپ کا ہوا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو موت کے بالکل نزدیک حالت نزا جو ہوتی ہے لوگوں کے اوپر, اس حالت میں آپ کبھی دیکھیں جو پتلیاں پلٹنے والی کیفیت ہوتی ہیں, آنکھیں چڑھ جاتی ہیں انسان کی, تو یہ موت کی آیت آنے کے بعد, جہاد کا حکم آنے کے بعد تقریباً ان بیچاروں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ ابھی فینٹ ہو کے اور ابھی دنیا سے چلے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے فاولا لہم, بہتر کیا تھا, اچھا کیا تھا ان کے لیے, طاعتم و قول معروف, بہتر کام یہ تھا کہ یہ اطاعت کرتے اور کیا کرتے, قول معروف, وہ بات کرتے کہ جو معروف, میں نے آپ کو کیا ڈیفینیشن کی ہے, معروف کیا ہوتا ہے, اچھا کلام. اب یہ جو ہم لفظ اچھا نکال رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے, یعنی آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھائی اچھے کی کیا ڈیفینیشن ہے, وہ بھی ہے, اور دوسرا نہیں, میں نے اس دن اتنی آپ کو توضیح دی تھی کہ معروف کو نیکی کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ انسان کے اندر اس سے انسیت پائی جاتی ہے, عرف سے نکلا ہے, معرفہ وہ چیز جسے انسان جانتا ہے, جس چیز کو جانتا ہے اس سے انس رکھتا ہے. قول معروف میں ہر وہ, اسی لیے دیکھیں قول معروف میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آئمہ کا کوئی قول لے کر آئیں گے تو وہ قول معروف کہلائے گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن سے ہی کوئی کوٹیشن لے کر آئیں گے یا آیت لے کر آئیں گے تو وہ قول معروف کہلائے گا. قول معروف جتنے بھی بڑے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند, انسان اپنے وجود میں ان سے انس رکھتا ہے, اٹریکشن رکھتا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں, قول معروف میں شامل ہو سکتی ہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, اور جب اب بات کیا ہوئی کہ آیت آ گئی, روشن ہے, محکم ہے آیت, اور اس کے اندر قتال کو ذکر کیا گیا, یہ ایک مرحلہ ہے. جیسے ہی انہوں نے اب سنی آیت, سنی کہ ابھی تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ آیت کیوں نہیں نازل ہوتی, کیوں نہیں نازل, اب نازل ہو گئی, اور نازل ہونے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب جہاد کرو, تو جہاد کا سنتے ہی آیت آتے ہی واضح طور پر جب بات ہو گئی تو ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بہتر کیا ہے ان کے لیے کہ یہ اطاعت کریں بجائے اپنے آپ کو اس حالت میں لے جانے کے, اور اچھی بات کریں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, اب جب تم نے اس قتال اور اس جہاد کے اوپر عزم کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے, پختہ ارادہ کر لیا ہے, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, اب اگر یہ اللہ سے سچے ہیں اور واقعاً ان کا ایمان صحیح ہے, اب یہ مرحلہ آ گیا جہاں پر ایمان کے ٹیسٹ ہو رہا ہے, آیت سنتے ہی ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی. یہ آیت کا مرحلہ, نزول کا مرحلہ. لیکن نزول کے مرحلے سے بات نکل کے اب کہاں آ گئی ہے, اب وہ کنڈیشن آ گئی ہے جہاں جہاد کی باقاعدہ تیاری شروع ہو گئی ہے اور آپ نے عزم کر لیا ہے, ارادہ کر لیا ہے. اب اگر یہ اللہ کی صحیح معنی میں تصدیق کرتے ہیں, لو صدق اللہ, یعنی واقعاً اللہ کے بارے میں سچ کر رہے ہیں, تصدیق جو انہوں نے کی ہے, یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنے بارے میں اس قول میں یہ واقعاً اگر سچے ہیں, تو کیا ہوگا؟ لکانا خیر اللہم, یہ بات ان کے لیے کیا ہوگی, یہ جہاد اور یہ سارا چیز ان کے لیے کیا ہوگا, خیر ثابت ہوگا. کسی بھی عنوان سے اگر انسان واقعاً, دیکھیے جب میں اپنا نفع اور نقصان اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں, تو پھر مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں, میں اگر مثال ہے جیتوں گا تب بھی مجھے اللہ فائدہ دینے والا ہے, اگر میں قتل ہو جاؤں گا تب بھی مجھے فائدہ اللہ دینے والا ہے. میرے ہر عمل کو اگر میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ میرے ہر نقصان کو پورا کرنے والا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے منافقوں سے, اب گفتگو مومنوں کے اس سے نکل کر بات کس سے شروع ہو رہی ہے, منافقوں سے. آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کا جو کمنگ آیت ہے, جس میں ہم انشاءاللہ 22ویں آیت, اس سے مراد اب مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جب تم تولیتم, تمہارے پاس کیا آ جائے گی, ولایت آ جائے گی. جب تم کیا ہو جاؤ گے, ولایت اپنے ہاتھ میں لے لو گے, کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو گے, تم کیا کرو گے, ان تفسدو فی الارض, زمین کے اندر فساد کرو گے. وتقطعوا ارحامکم, اور حتیٰ تمہارا جو صلہ رحم جن سے تمہارا تعلق بنتا ہے, حتیٰ تم ان سے بھی کیا کرو گے, اپنے آپ کو قطع کر لو گے. فہل, اب دیکھیں میں اس جملے کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, فہل عصیتم, اب اس حل عصیتم سے یہ, یعنی کیا تم عصیان کرو گے, کیا تم جو ہے وہ برا کام کرو گے, ایسا نہیں, یعنی سوال کے طور پر نہیں پوچھا جا رہا, ایک کائنڈ آف تعجب کی کیفیت ہے. لیکن یہ جو تعجب ہے پروردگار کی جانب سے, یہ تعجب اس لیے ہم جب کسی سے تعجب کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز انایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, پروردگار کے لیے انایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو جملہ تھوڑا سا مانا, جیسے مجھے کسی کے بارے میں اگر یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے میں جب بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں گا یہ میرے ساتھ برائی کرے گا, اس کے باوجود میں اس سے اچھائی کر لیتا ہوں کسی بھی مقصد سے اور پھر وہ مجھے پلٹ کے برائی کرتا ہے, تو میں اس سے یہ نہیں کہتا کہ کیا تم یہ برائی کرو گے, بلکہ میں کہتا اس کس کنڈر میں کہتا ہوں, تم سے عجب نہیں تھا یہ بات کہ تم جو ہے اچھائی کا صلہ برائی سے دو گے, مجھے پتا تھا کہ تم ایسے کرو گے. اب میں نے اچھائی جس لیے بھی کی, اللہ کے لیے کی, جس مقصد سے بھی کی, میرا مسئلہ الگ ہے, لیکن میرا تمہارے بارے میں مجھے پتا تھا کہ تم یہ کام کرو گے. اگزیکٹلی اس طرح پروردگار منافقوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ عجب نہیں ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ولایت آ جائے, اگر تمہارے ہاتھ کے اندر حکومت آ جائے, تو تم کیا کرو گے کہ تم فساد فی الارض کرو گے اور تم اپنے ہی رشتوں کو, جو تعلق ہے اس کو توڑ ڈالو گے. منافق کے ہاتھ میں اگر ولایت چلی جائے اس کا اثر کیا ہے, فساد فی الارض. ایک واضح سی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے اس آیت کے اندر, اگر فاسق کے ہاتھ میں ولایت جائے گی نتیجہ کیا نکلے گا, فساد فی الارض. اب میں آپ سے ایک سوال بالکل سیدھا سیدھا سے پوچھوں گا, اسی سے مطلب کیا نکلتا ہے دوسری جانب؟ بات اللہ منافقوں سے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے مجھے کوئی تعجب نہیں ہے اس بات کا, میرے لیے یہ چیز اسٹانشنگ نہیں ہے, میرے لیے یہ چیز تعجب انگیز نہیں ہے. کیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت جائے گی تم فساد فی الارض کرو گے. احسن, مراد کیسے؟ اس سے مراد یہ کہ دین نہیں چاہتا. اسی لیے دیکھیں دین اس کا معنی کیا ہوا، دین کسی بھی مقام پر نہیں چاہتا کہ ولایت منافقوں کے ہاتھ میں چلی جائے، حکومت کس کے ہاتھ میں چلی جائے؟ منافق. اب ایک سیدھا سیدھا رول ہے یہ کہ دین کیا چاہتا ہے. اب ایٹ لیسٹ ہم بالکل لیسٹ لیول پر آ کے بات کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ دین یہ چاہتا ہے کہ ولایت مومن کے ہاتھ میں رہے. ولایت کس کے ہاتھ میں رہے؟ مومن کے ہاتھ میں رہے. اگر دین یہ چاہتا ہے، کیونکہ پروردگار کو کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ تعجب نہیں ہوگا، پروردگار کو ایک طرح سے ہم یوں اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں میں کہ گویا یقین ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب بھی جائے گا فساد ہوگا. تو جب پروردگار کو یقین ہے کہ یہ فساد کریں گے تو کیا پروردگار اپنی شریعت کے نظام کو چاہے گا کہ کسی ایسے آدمی کو دے دے جو غیر مومن ہو؟ بس ایمان بنیادی تر، اب اگر ایمان بنیادی ترین شرط ہے تو اب ہم سے یہ پوچھ، ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر ایمان بنیادی ترین شرط ہے تو پھر کنسیڈر کریں آپ یہ جو ولایت فقیہ کی جو بحث ہم سے کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام ہمارے در، سوال سمپل سا ہے، امام غیبت میں چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ کیا امام کے جانے کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور اپنے امور کو بالکل کسی چیز طرح سے عمل نہ کریں؟ کیا واقعاً امام ہم سے یہ توقع، امام بھی ہم سے یہ رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے دھر کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، کوئی کام نہ کریں؟ یعنی کیا واقعاً پورے قرآن، پورے جو آئمہ کی روایات ہیں ان سے آپ کو نتیجہ یہ ملتا ہے کہ آئمہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان، مثلاً فرض کریں، اس کو میں تھوڑا سا کنسیڈر اور بات کرتا ہوں کہ اگر امام کے حضور کے دور میں آپ امام سے بہت دور رہتے ہیں لیکن آپ کی پوری آبادی، فرض کریں آپ کی پوری آبادی شیعہ ہے، دور بہت رہتے ہیں آپ امام سے، تو آپ کیا کرتے اس زمانے میں؟ کوئی اپنا حاکم نہیں بناتے، کوئی اپنے لیے رئیس مقرر نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارے تو چونکہ امام حاضر اور ناظر موجود ہیں پر دور ہیں ہم سے تھوڑے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی اپنا رئیس نہ بنائیں، کوئی اپنا سیٹ اپ نہ بنائیں، اور امام جو وہاں سے کہیں گے وہ ہم سب مان لیں گے. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سوچیں کہ کیا واقعاً ایسی، اگر امام کے حضور میں رہتے ہوئے، امام کے ہوتے ہوئے ہم یہ بیہیو کریں تو کیا واقعاً ہم کسی جگہ تک پہنچ پائیں گے؟ امام کے ہوتے ہوئے، حضور میں رکھتے ہوئے اگر ہم نے، امام کیا کہہ رہے ہیں، حتی امام ہمارے لیے تو کہہ رہے ہیں لَبُدَّ مِنْ أَمِيرٍ وَلَوْ كَانَ، یہ جو کہا ہے وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، اس سے مراد یہ نہیں کہ فاسق کو اپنا امیر بنا لو. امام کہہ رہے ہیں کہ اتنا ضروری ہے، کسی بھی جماعت کا امیر اتنا ضروری ہے. اچھا کیا امام نے اپنے دور میں وہ قبائل جو دور رہتے تھے ان سے امام نے یہ کہا کہ بھائی قبیلے کا سردار ہٹا دو، جب میں موجود ہوں تو تمہیں سردار کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے نا. ہم سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کہاں سے سسٹم لے کر آئے، آئمہ کے دور میں نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، تو مجھے بتائیے کہ یا تو ہمارے پاس ثابت ہو جائے کہ امام نے فلاں قبیلہ تھا اس کے سردار کو کہا بھائی تم سارے شیعہ ہو گئے ہو، میرے ماننے والے ہو، اب تم یہ سردار ہٹا دو کیونکہ میں جب موجود ہوں تو تمہیں سردار کی ضرورت نہیں ہے. یا امام نے، اچھا امیر المومنین نے، کیوں امام نے والی مقرر کیے جبکہ امام کی اپنی ذمہ داری ہے ہر جگہ، کیوں مقرر کیے والی؟ نمائندے کیوں بنائے امام نے؟ اس لیے نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے. اب امام کے حضور میں ہوتے ہوئے پوسیبل نہیں ہے، امام کی غیبت میں کوئی سسٹم نہیں چاہیے ہوگا. ہوتے ہوئے امام کے حضور رکھتے ہوئے ہم شیعہ بغیر سسٹم کے نہیں چل سکتے، حکومت اسلامی نہیں چل سکتی سسٹم کے، لیکن امام کے غیبت میں جانے کے بعد چل جائے گی. اسی وجہ سے کر رہے ہیں نا، جب ہم انتظار کے معنی کو، ہم سسٹم کو نہیں سمجھنا چاہیں گے. اب یہ تو سوال ہم جا کر یہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جو بنے ہوئے سسٹم کے مخالفت میں صرف یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کر رہی آپ اس کو صرف ایک سسٹم سے مخالفت کے لیے کہہ رہے ہو، تو پھر آپ دوست ہوئے یا دشمن؟ بار اس کو ڈسکس کر لیتے. میں آیت کو ایک جگہ تک پہنچا دوں تاکہ آج ویسے ہی تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، دیر ہو گئی. اولئک الذین، اب انہی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، لعنت کی ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کے اسم، سم، سم کانوں کا کام نہ کرنا. سماعت سین سے ہوتی ہے، یہ سواد سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کان کا خراب. اسمہم، بہرا کر دیا ان کو اللہ نے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی بصارت کو بھی کیا کر دیا ہے؟ نابینا. کیا اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں؟ نابینا ہو گئے ہیں، کلر بلائنڈ ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے؟ کان جو بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کیا واقعی ان کو آواز سنائی نہیں دیتی؟ واضح طور پر ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث ظاہری حصوں کی نہیں ہے. بصارت سے یہاں پر مراد آنکھوں کی دیکھنے کی قوت نہیں ہے، کانوں کی سننے کی قوت نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ بصیرت. لہذا امام نے، میں نے یہاں پہ جو آپ کی خدمت میں مجالس کا موقع ملا تھا، وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، کیونکہ موضوع ہمارا بصیرت تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کے لیے لفظ عامہ استعمال نہیں کیا، پورے قرآن میں کہیں نہیں کیا. بلکہ ہمارے ایک عالم دین ایک زمانے میں مکہ گئے اور وہاں پر حج اور عمرے کے سلسلے میں موجود تھے، تو وہاں پر جو امام جماعت صاحب تھے خانہ کعبہ کے، ان کے ساتھ یہ بحث ہو گئی، اور ان سے بحث یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کا جو ہر جگہ پر ظاہر مراد نہیں لیا جاتا، اس کی توجہ کی ضرورت ہے. وہ اس بات پر مصر تھے کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے اگر کہہ دیا وجہ اللہ تو اللہ کا چہرہ ہے اور ہم قیامت میں اسے دیکھیں گے، اگر اللہ نے کہہ دیا ید اللہ تو اس کا مطلب اللہ کا اپنا ہاتھ ہے. اب وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بدن سے ماورہ ہے، یہ عقل اس کی دلیل، وہ کہہ عقل وقل کیا ہوتی ہے، کوئی دلیل نہیں، جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہے. اچھا وہ خود جو ہے نابینا، مشہور امام جماعت تھے، خود نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے ہی مصر ہیں تو پھر قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے من کان فی ہذہ فہو اعمی فی ال، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی. کہا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ایسی اٹھائے جائیں؟ تو اب چپ، آگے جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ قیامت میں، یہ مسلمہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے فزیکل چیزیں ہیں، پرابلمز ہیں، یہ قیامت میں نہیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر قیامت، اگر آپ کو جنت میں فرض کر آپ چلے بھی گئے تو نابینا جنت میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو خود ہی وہ چپ ہو گئے. دیکھیے عامہ اندھے کا لفظ، اور یہ بڑی ایک عجیب واقع میں اللہ تعالیٰ کے اس لطف اور احسان کو انسان سمجھے، اللہ نے کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کے لیے لفظ عامہ استعمال نہیں کیا پورے قرآن میں. حتیٰ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنڈیشن ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اور وہاں پر بھی سفیدی کے مقابلے پر، اب یہ ہمارے آنکھوں کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کی خدمت میں تو میں صرف جسارت ہی کر سکتا ہوں کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کے سفید ہونے کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن بعض جو علماء نے کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی سفیدی کا مطلب ان کا نابینا پن نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کی ایک ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی رو رو کر کہ پھر ان کو صاف دکھائی نہیں دیتا تھا. اور وہاں پر جو کہا ایک مقام صرف، جب کہا فرقد بصیرا، اور یہ لفظ بصیر اللہ نے انسانوں کے لیے استعمال کیا اور اس سے مراد آنکھ کی روشنائی ہے، وہ صرف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہاں پر بھی اللہ نے لفظ اعمیٰ استعمال ان کے لیے بھی نہیں، وہاں پر بھی کیا کہا؟ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور پھر وہ دیکھنے لگے. پورے قرآن میں نے عرض کیا اللہ نے کہیں پر بھی لفظ اعمیٰ آنکھوں کے اندھے کے لیے استعمال نہیں کیا. کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ دل کے اندھے کے لیے. خدا کے نزدیک آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہوتا، دل کا اندھا اندھا ہوتا ہے. اسی بات کو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ لیس الاعمی من فقد بصره، وہ آدمی اندھا نہیں ہے جس نے اپنی آنکھیں ضائع کر دی، جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں وہ اندھا نہیں ہے. ولکن الاعمی من فقد بصیرته، وہ بندہ اندھا ہے جس کی بصیرت ضائع ہو جائے، بے بصیرت اندھا ہے. کیونکہ آنکھوں کا اندھا نہ اپنے لیے، نہ اپنی قوم کے لیے، نہ دین کے لیے نقصان دہ اتنا ثابت ہوتا ہے جتنا بے بصیرت ہوتا ہے. بے بصیرت اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. بس ایک آخری چند ایک منٹ لوں گا میں آپ کے، ویسے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں دیر ہو گئی تھی. لعنت سے مراد کیا ہے؟ لفظ لعنت آتی ہے، ہم لعنت سے، لعنت ہرگز سب و شتم نہیں ہے. عربی میں سب و شتم اور چیز ہے. سب و شتم کسی کے ساتھ فحش کلامی کرنا، ہمارے ہاں اردو میں جس کے لیے لفظ گالی، لان گالی نہیں ہے، پلیز سمجھیں اس کو. اسی طرح سے تبرہ کا مطلب کہیں پر بھی کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. تبرہ کا ہرگز مطلب کسی کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا نہیں ہے. تبرع براءت اختیار کرنا یعنی دوری اختیار کرنا, دوری اختیار کرنا. براءت سے تبرع سے کیا مراد ہے؟ دوری. اظہار بیزاری کرنا یہ مراد. اب اظہار بیزاری گالیاں دے کے نہیں کیا جاتا, اتفاقاً گالیاں دینا, سب و شتم کرنا عین دشمن کا عمل ہے. اہل بیت کے دشمنوں کا عمل گالیاں دینا ہے. آپ وہی عمل ان کا دہرا کر یہ کہو کہ میں ان سے بیزاری کر رہا ہوں تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا امیر المومنین اپنے لشکر میں بعض افراد کو پایا جو کہ امیر شام کو گالیاں دے رہے تھے, آپ نے بڑی سختی سے منع کیا, اس لیے کہ امیر المومنین اور آپ کے مومنین ساتھی گالیاں دینے والے نہیں ہیں. اہل بیت کا مسلک کسی کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہے. لعنت کیا ہے؟ لعنت کا جو مفہوم عربی میں پایا جاتا ہے وہ رحمت سے دوری ہے. اور یہ لفظ اسلام میں, عربی زبان میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. خدا یا خدائی یا رحمت کا جو بھی کانسیپٹ پہلے بھی موجود تھا, وہاں پر بھی جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا مراد کیا تھا؟ رحمت سے دور ہونا. اسلام نے بھی اس لفظ کو کنسیڈر کیا, اور چونکہ اصل رحمت خداوند کی جانب سے ہے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں پر لعنت کی, یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا. اچھا, کنسیڈر اگر کیا جائے تو انسان کی بدبختی کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جیسی ذات جو کہ رحمان و رحیم ہے وہ اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دے. آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ نے یہاں پہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ گفتگو کی ہے جو میرے اور آپ سب کے لیے اویکننگ ہے, واقعہ اویکننگ ہے. آیت اللہ فرماتے ہیں جوادی عاملی حفظہ اللہ کہ یہ جو لعنت ہے جس کا یہ معنی ہے رحمت خدا سے دور ہونا, اس کا ضعیف ترین جو درجہ ہے, ضعیف ترین درجہ, وہ توفیقات کا سلب ہو جانا ہے. توفیقات کا سلب ہو جانا خود کیا ہے؟ ایک نوعی لعنت ہے. اب میں قرآن پڑھ رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا. میں نماز ریگولر اول وقت پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھ پا رہا. میں نماز شب پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھ رہا. میں صدقہ نکالتا تھا, اب نہیں نکال رہا. میں فلاں نیک کام کیا کرتا تھا, اب چھوڑ دیا میں نے. اسے کہتے ہیں سلب توفیق ہونا. امام کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا, کہا مولا میں نماز شب پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھ پا رہا. امام نے کہا فوراً پتہ کر کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے. ہمارے بعض گناہ جو ہمارے اندر سلب توفیق ایجاد کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جو نوعاً ہمیں اللہ کی رحمت سے دوری کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اسی معنی کو سامنے رکھ کر شاید فرمایا معصوم نے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم, بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اب قرآن میں اگر کہیں پر کوئی شخص قرآن نے لعنت کی ہے کسی پر, تو میں یہ تو دیکھوں کہ کہیں میں خود اس کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں خود اسی لعنت کا مستحق ہوں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن کی لعنت کہاں جا رہی ہے؟ لازمہ تو سب سے پہلے اس پڑھنے والے پر جا رہی ہے جو اس لعنت کا مصداق بنا ہوا ہے. دعا کرتے پروردگار سے کہ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں برکتوں سے, نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ نزول ماہ, نزول قرآن کا مہینہ ہے, ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, مومنین جہاں جہاں باطل سے پرسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, تکفیری قوتوں کو, استعماری استکباری قوتوں کو, دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.